الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج مجھے کچھ عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے آپ حضرات کو انتظار کی زحمت ہوئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن سوچا کہ ناغہ کرنے کے بجائے کو مختصر بات کر ہی لی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم سب کے لیے نفع پیدا فرما دے. بات ہو رہی تھی اس بات اس موضوع کی کہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں آپ کو مواصلات کی تربیت دینا مقصود ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی کی، غمخواری کی. اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہو. اللہ کے ہر مخلوق کے لیے طبیعت میں رحم ہو، اور جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، جیسا کہ حدیث کل سنائی تھی. تو طبیعت میں رحم ہونا پہلا مطلوب، پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں سب کے لیے رحم ہو، اللہ کے ہر مخلوق کے لیے. اور اسی رحم کے اوپر عمل کرنے کا دوسرا تقاضا یہ ہے، یعنی اس رحم پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس دوسرے تقاضے پر بھی آدمی عمل نہ کرے، وہ یہ کہ اپنے غصے کو قابو میں کرے. یہ غصہ جب تک قابو میں نہیں آتا، اس وقت تک انسان اگر فرض کرو عقلی طور پر وہ رحم دل بننا بھی چاہتا ہے، عقلی طور پر چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ رحم کروں، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کا غصہ قابو میں نہ ہو. ہر شخص ہم میں سے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا چاہیے، کیا کہے گا؟ کہ برا کرنا چاہیے، بدسلوکی کرنی چاہیے. کہے گا تو یہی کہ بھائی اچھا سلوک کرنا چاہیے، سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کہے گا تو یہی، دل میں عقلی طور پر وہ اس بات کو مانے گا بھی، کیا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انسان کی اچھی صفات میں سے ہے. لیکن جب معاملہ پڑتا ہے دوسروں کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے، تو ایک مادہ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے غصے کا. وہ غصے کا جو معاملہ ہے وہ طبعی طور پر انسان کو مغلوب کر کے اس رحم کے تقاضے سے دور لے جاتا ہے. غصہ کرے گا، رحم دلی تھی، سب کچھ تھا، سب سے اچھا معاملہ کرنے کی خواہش بھی تھی، لیکن کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ طبیعت میں اشتعال پیدا ہو گیا، غصہ آ گیا. جب غصہ آ گیا تو وہ دماغ پہ چڑھ گیا، اور دماغ پہ چڑھ کے اس نے اعضا کو متاثر کر دیا، زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکل گئیں، ہاتھ उल्टे सीधे तरीके से चल पड़ा, सारी रहम दिली रखी धरी रह गई। उससे जब आ गया तो, क्योंकि काबू में नहीं है। तो शरीयत का तकाजा यह है कि आदमी अपने गुस्से को काबू में रखे और कोई ऐसा अमल न करे गुस्से में आकर जो अल्लाह ताला को नापसंद। और ये भाई ये जो चीज है ना, ये इसमें शायद कोई भी मुस्तस्ना नहीं है जिसको ये वाक्य इस तरह के हालात पेश ना आते हों। क्योंकि गुस्सा जो है वो है तो एक ऐसी चीज के जो हर इंसान की तकरीबन फितरत में रखी हुई है, और फितरत में जो अल्लाह ताला ने रखी है वो ऐसी बेकार नहीं रखी, वो इसलिए रखी है ताकि सही महल पर इस्तेमाल हो, सही जगह पर इस्तेमाल हो, इसलिए रखा है अल्लाह तबारक व तआला। सही जगह क्या है? सही जगह यह है कि अपने ऊपर अगर कोई शख्स नाजायज हमला कर रहा है तो उस हमले के दिफा में उसको इस्तेमाल करें, वरना जो है अगर आदमी गुस्सा बिल्कुल ही ना हो तबीयत में तो दूसरा पिटाई कर रहा है, डंडे मार रहा है और ये बैठा देख रहा है, वो पिटता ही रहेगा दूसरों से। अल्लाह तबारक तआला ने गुस्सा इसलिए पैदा किया ताकि मौके पर जबकि दूसरा ज्यादती कर रहा हो तो उस ज्यादती के जवाब में अपना दिफा कर सके आदमी, जिहाद में इस्तेमाल करे उस गुस्से को, जोशो खरोश को जिहाद में इस्तेमाल करे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रखा है। होता ही नहीं बिल्कुल तो आदमी बेहिस हो जाए, और अगर सही जो है जगह पर इस्तेमाल ना करे, बेहिस हो जाए और नुकसान उठाए। हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह एक वाक्य सुनाया करते थे, एक बुजुर्ग का, एक अपने किसी बड़े का आलिम थे वो, और किसी के यहाँ मेहमान चले गए, कहीं कोई नवाब साहब थे उनके घर में मेहमान चले गए, तो रात वो उनका जो महल था या क्या हवेली थी जिसमें क़याम था, तो बड़ी शानदार थी, दो लंबी चौड़ी उसकी चार दीवारी थी, उसी में कहीं मेहमान खाना भी होता था, उस मेहमान खाने के अंदर इनको ठहराया। लेकिन उसका जो बैतुल खला था वो ज़रा उस मेहमान खाने से फासले पर था, तो उसके लिए ज़रा फासला तय करके जाना पड़ता था, और रात को चौकीदार जो है चक्कर लगाया करता था वहाँ पर हिफाजत के लिए। तो इनको रात को एक दो बजे ज़रूरत पेश आ गई बैतुल खला जाने की, तो ये बैतुल खला के लिए निकले, चौकीदार चक्कर लगा रहा था, उसने समझा कोई चोर आ गया उस वक्त रात को बेवक्त एक दो बजे, तो उसने उठा के लठ उठा के और कहा कौन है। तो उस वक्त इन्होंने जोर से धमका कर उसको कहा कि हम हैं बड़े बड़े मौलाना साहब, बड़े मौलाना, कुछ क्यों बोलता है सर। तो वो कहते हैं कि उस वक्त में अगर मैं तवाज़ो से काम लेता कि मैं तो आकर हूँ और मुस्किन हूँ, तो कहने लगे कि वो उसका लठ मेरे ऊपर पड़ गया होता उस चौकीदार का। तो ये मौका था कि आदमी अपनी जो है वो थोड़ी सी हकीकत भी बताए और जो वो अपने गुस्से को भी इस्तेमाल करे, वहाँ पर अगर वो इस्तेमाल ना करता तो कहते हैं वो लठ तो पड़ गया था, अगले दिन उसकी चौकीदार का क्या हशर बनता, नवाब साहब उनको क्या उसके साथ क्या सलूक करते वो बात की बात है, लेकिन मेरा सर फट गया था उस दिन अगर उस दिन मैं ये बात ना करता। तो जहाँ महल हो सही वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए अगर गुस्सा पैदा किया है, لیکن وہی چیز وہی غصہ جب غلط جگہ پر استعمال ہو تو پھر وہ ہے ایک انسان کے لیے بہت بڑی زبردست بیماری. اللہ بچائے, بہت ہی زبردست بیماری ہے یہ. وہاں حکم یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ حتی الامکان غصے کو پینے کا کام کرو. کاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرو, لوگوں کو معاف کر دو اور غصے کو پی جاؤ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گھونٹ اتنا پسند نہیں جتنا غصے کا گھونٹ پینا. غصہ آ رہا ہے لیکن آدمی پی جائے اس کو, اور پی کر اس غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو اور حدود سے متجاوز ہو. یہ بڑی بڑی زبردست تعلیم ہے شریعت کی. غصہ آنا تو غیر اختیاری, ہمارے حضرت حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ غصہ آنا تو غیر اختیاری ہوتا ہے, آ گیا غصہ. کسی وقت بھی پارا چڑھ گیا, غصہ آ گیا, وہ تو غیر اختیاری ہوتا ہے, لیکن اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنا اختیار میں ہے کہ اس غصے کی وجہ سے کیا کوئی کلمہ بولوں, اس غصے کی وجہ سے کوئی ہاتھ اٹھاؤں. یہ تو اپنے اختیار میں ہے. بس انسان کی کا امتحان یہ ہے کہ وہ آیا غصے سے مغلوب ہو کر اس کے تقاضے پر عمل کر لیتا ہے اور قبر عمل کر کے دوسرے کو تکلیف پہنچا دیتا ہے یا نہیں. بس اگر پہنچا دیتا ہے مطلب یہ کہ غصے کا غصہ قابو میں نہیں ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. اور اگر قابو پا لیتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ الحمدللہ اس نے اپنی اس خصلت کو شریعت کے تابع بنا دیا. کیا خوبصورت ارشاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے. یہ فرمایا پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے کہ جب کشتی ہو تو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے. پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پائے. وہ ہے درحقیقت پہلوان, وہ ہے درحقیقت طاقتور جو غصے کے وقت میں قابو پائے. اس کے لیے بھائی بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. جن کی طبیعتوں میں غصہ ہے, بات تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں میں غصے کا مادہ کم رکھا ہے تو وہ ضرورت ہی پر استعمال ہوتا ہے, بے ضرورت استعمال ہی نہیں ہوتا. اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں. لیکن عام طور سے یہ غصہ لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی انسان کو معصیت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ان کے لیے غصے کو قابو کرنے کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. مشقت اٹھا کر آدمی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ میں اس غصے کو کسی طرح بے محل استعمال نہ ہونے دوں. اور اس کے کچھ شریعت نے طریقے بتائے. ایک تو قرآن کریم میں فرمایا اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان فاستعذ بالله کہ اگر شیطان تمہیں کچوکا لگائے کچوکا لگائے لفظی مانا یہ ہے شیطان کچوکا شیطان کیا کچوکا لگا لیتا ہے لگاتا ہے کہ کسی گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور اس میں بہت بڑا اس کا حصہ غصے کا غلط استعمال بھی ہے شیطان چڑھ گیا دماغ پہ تو کیا کرو اللہ کی پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں شیطان الرجیم سے آپ کی پناہ مانگتا جب غصے میں اشتعال کی کیفیت پیدا ہو گئی دماغ پھر گیا دماغ گھوم گیا اور اس میں غصہ جو ہے وہ غالب آ رہا ہے تو پہلا کام تو یہ کرو کہ اللہ کی پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسرا کام یہ کرو کہ یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اوپر سے نیچے کی حالت میں آ جاؤ غصے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ الٹا چلے لیٹے لیٹے اگر غصہ آ جائے گا ایک دم سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور اگر بیٹھے بیٹھے غصہ آیا تو کھڑا ہو جائے گا کھڑا ہے تو آگے بڑھ جائے گا غصے کا ایک لازمی تقاضا غصے کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ یوں الٹا لے کے چلتا ہے تو علاج اس کا یہ ہے کہ تم اس سے الٹ کرو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ یہ بڑا زبردست نسخہ ہے معمولی نہیں ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے غصہ تو کہہ دے کہ کھڑے ہو تو آگے چل اس کے سر پھاڑ دوں اس کا منہ نوچ لوں اس کو برا بلا کہہ دوں لیکن غصے کی حالت میں حکم یہ ہے کہ نہیں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ تو کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا غصہ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اس جگہ سے ہٹ جاؤ جہاں غصے کی کیفیت آ رہی ہے جس کسی آدمی پر غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جاؤ اپنے آپ کو ہٹا لو وہاں اور ٹھنڈا پانی پی لو یہ بھی علاج ہے اس کا تو اللہ کی پناہ مانگے وہاں سے ہٹ جائے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے تو اس سے غصے کی کا جو ابال ہے جو آدمی کو غلط راستے پر لے جایا کرتا ہے اس میں کمی واقع ہوگی انشاءاللہ اور بھائی ایک نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا کہ اگر مسلمان اس پر عمل کرنے لگے تو شاید سب سے زیادہ موت سے وہ کیا ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہیں سے تو دیکھا آپ ایک صحابی ہیں وہ اپنے غلام کے اوپر غصہ کر رہے ہیں اور غصے میں جو ہیں وہ اس کو مار رہے ہیں تو ایک جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بول دیا فرمایا اللہ اقدر علیک اللہ اقدر علیک یعنی ذرا سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اپنے اس غلام پر ہے یہ بیچارہ مسکین ہے تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہیں اس کے اوپر قدرت ہے تمہیں اس پر قابو ہے جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے کہ اس کو مارو پیٹو جو کچھ چاہو کرو جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے اللہ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے. تو اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ میں اس کے ساتھ غصے میں آ کے زیادتی کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیں گے تو اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اس سے بھی. لیکن بہر صورت یہ جتنے بھی کام ہیں ان کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا. یعنی مجاہدے کے معنی یہ کہ نفس پر زبردستی کرنی ہی پڑے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا, پناہ مانگ لی اللہ تبارک و تعالی, اور ٹھنڈا پانی پی لیا, کھڑے ہیں تو بیٹھ گئے, بیٹھے ہیں تو لیٹ گئے, یا جگہ سے ہٹ گئے وہاں سے, اور یہ تصور کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا اس کا کہ میں نے جو جتنا غصہ کر رہا ہوں, جو لفظ بول رہا ہوں, جو کام کر رہا ہوں, اس کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ کو مجھ پر زیادہ قدرت ہے مجھے سزا دینے کی جتنے مجھے اس کے اوپر ہے. یہ سارے تصورات کر کے انشاءاللہ کمی تو آئے گی, لیکن پھر بھی نفس کو زبردستی کر کے روکنا پڑے گا, روکنا پڑے گا. اور یہی ساری شریعت کا مزاج بھی ہے, اور یہی سارا شریعت کا حکم بھی ہے, اسی کی تربیت بھی دینی ہے کہ حدوں پر جا کر رک جاؤ. جہاں حد آ جائے ناجائز کی, وہاں جا کر رک جاؤ. کان وقافا عند حدود اللہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے حدوں کے آگے جا کر رک جانے والے تھے. ورنہ فاروق اعظم کا جلال, ان کا روح, ان کے ہاتھ کا درہ جو ہر ایک پہ چلتا تھا, بڑے بڑوں پر درہ چلتا تھا جب ضرورت پیش آتی تھی تو. لیکن جہاں اللہ کی بتائی ہوئی حد آ گئی تو نہ وہاں غصہ ہے, نہ وہاں کوئی اپنی تعلی ہے, نہ اپنا کوئی عجب ہے, نہ اپنی کوئی بڑائی کا احساس ہے. یا تو درہ چل رہا ہے, کیونکہ امیر المومنین ہیں تو ان کو جرائم کا بھی خاتمہ کرنا ہے, ان کو مجرموں کو بھی سزا دینی ہے, تو اس واسطے لوگوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ یہ کرنا پڑتا ہے, وہ سب کر رہے ہیں. لیکن جہاں اللہ کی حد آ گئی وہاں ایسا معلوم ہوتا کہ عمر ابن خطاب مٹی ہے بالکل, کوئی اپنی انا نہیں. حضرت عمر جا رہے ہیں مسجد میں, جاتے ہوئے دیکھا پرنالہ گر رہا ہے ایک مسجد کے اندر. پوچھا کس کا کیا؟ عباس جو چچا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے گھر کا پرنالہ گر رہا ہے. تو کہا کس کا پرنالہ ہے, نکالو اس کو, مسجد میں پانی گر رہا ہے, پانی گر رہا ہے مسجد کا, نکالو اس کو. نکال دیا, حضرت عباس آ گئے, آ کے کہا کہ یہ آپ نے پرنالہ کیوں نکلوایا میرا؟ کہ بھائی میں مسجد میں گر رہا تھا پرنالہ, تو یہ مسجد کے اندر گرنے والا گر رہا ہے تو اس کو ہٹانا ہی تھا, کیونکہ مسجد کے لیے مسجد کے مفاد کے خلاف ہے اس لیے ہٹایا. तो आप कौन होते हैं हटाने वाले? ये परनाला खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगवाया था यहां पर मेरे घर में। अच्छा, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाया था, मेरे साथ चलो। उंगली पकड़ी, वहां ले गए, परनाला मंगवाया और कहा मैं खड़ा होता हूं रुकू की हालत में, मेरे कमर पे चढ़कर लगाओ यह परनाला, मेरी कमर पे चढ़कर लगाओ। खताब के बेटे की ये मजाल हो गई कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगाए हुए परनाले को हटा दे। उसी हजरत बादशाह ने कहा लगवा दूंगा, कर नहीं, मेरी कमर पे चढ़ के लगाओ, मेरी कमर पे चढ़ के लगाना होगा। अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया पर हुकूमत है और झुककर रुकू की हालत में खड़े होकर हजरत अब्बास को अपने कमर पर सवार किया, कहा कि इस तरह लगाओ। उसकी यादगार आज भी मस्जिद नबवी के अंदर वो परनाला, अब तो कुछ दिनों से मैंने नहीं देखा लेकिन आज भी लगा हुआ है वो परनाला। उम्मत ने उसकी हिफाजत की है कि ये परनाला चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का लगाया हुआ था और फारूक आजम ने इस तरह पर दोबारा लगवाया, इस वास्ते उसको महफूज रखा। हालांकि मस्जिद की तौसी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो परनाला रखा। मैं हर साल उसके ज़ियारत करता था, अब कुछ सालों से पता नहीं नजर नहीं आया मुझे, पता नहीं निकाल दिया या नहीं, लेकिन वो रखा हुआ। तो जहां फारूक आजम का दुर्रा चल रहा है इस्लाह के लिए, वहां रोगों के लिए रहमदिली का ये आलम है। और अपनी जात की कोई, अपनी जात का की कोई अना नहीं है। खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देते हुए कह दिया कि लोगों ने बड़े मेहर बांधने शुरू कर दिए हैं, बहुत ज्यादा मेहर बांधने शुरू कर दिए हैं निकाह के अंदर, अब आइंदा अगर कोई ऐसा मेहर बांधेगा तो हम उसको पता नहीं क्या कहा कि उसको सजा देंगे या उसको खत्म कर देंगे, कुछ इस तरह का ऐलान कर दिया। एक बुढ़िया ने कहा कि खताब के बेटे तुम ये कहते हो कि बड़ा मेहर बांधना जो है उसके ऊपर तुम सजा दोगे, कुरान तो ये कहता है कि वो आते ही तुम एहदाहुन्ना किंतारन, कि अगर ऐसा हो तो तुमने बीवियों को दौलत का ढेर भी दिया हो महर में, फलाता खुदूमिन उसैया, तो उसे वापस ना दिया करो। तो कुरान तो कह रहा है कि ढेर देना भी जायज है महर में, और तुम कह रहे हो कि बड़ा ज्यादा महर देना दुरुस्त नहीं है, ये तुम्हारी बात माने या अल्लाह मियां की बात माने? सब ढेर हो गया तुम्हारे इस बुढ़िया की बात से। कहा कि देखो, एक बुढ़िया भी उम्र से ज्यादा फिकह का इल्म रखती है, उम्र से ज्यादा एक बुढ़िया भी उम्र से फिकह का इल्म ज्यादा रखती है उम्र से, लिहाजा मेरी इस बात को कुछ फौरन। इसलिए फरमाया कान वक्काफन इंद हुदूदिल्लाह, अल्लाह के हुदूद के आगे ठहर जाने वाला। अजीब व गरीब का मकाम है फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जलाल भी है और रोब भी है, लोगों के दिलों पर रोब है, रोब ना होगा तो इख्तदार कैसे चलाए, हुकूमत कैसे चलाए। लेकिन जब वक्त आता है अपने जात के साथ अपने जात की कुर्बानी देने का तो इस तरह कुर्बानी देते। तो भाई ये बहुत ही अहम मसला है और इसी वजह से एक हदीस में आता है कि एक सहाबी ने एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे कोई मुख्तसर नसीहत कर दी, इज़नी व औजिज़नी, मुझे वसीयत कीजिए और मुख्तसर कीजिए, ये भी صحابہ کرام کی بھی بات تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ ان کو بھی یہ پوچھنے یہ کہنے میں کوئی تامل نہ ہوا تو مختصر سی کر دیجئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم منسیت بھی مانگ رہے ہو اور مجھ پر قاعدے شرطیں بھی لگا رہے ہو تو مختصر کرو. اچھا بھائی تجھے مختصر چاہیے تو مختصر ہی کر دیتا ہوں, مختصر نصیحت کر دیتا ہوں. فرمایا لا تغضب, مختصر نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کر, یہ نصیحت فرمایا. یعنی ساری نصیحتیں چھوڑ کر وہ نماز پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, زکات کر دینا, صدقہ کرنا وغیرہ وغیرہ سب چھوڑ کے نصیحت کے فرمایا غصہ نہ کر. مختصر نصیحت چاہیے, غصہ نہ کر. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ غصہ جو ہے بے شمار برائیوں کی جڑ ہے, بہت بے شمار برائیوں کی جڑ ہے. جب اللہ بچائے آدمی عادی بن جاتا ہے غصے کا, ہر وقت منہ سے اس کے ایسی بات نکلتی ہے, ایسا ہی لہجہ بنتا ہے کہ جس سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے. تو بھائی یہ مہینہ جو ہمارا گزر رہا ہے, اب یہ جو فرمایا تھا نا حدیث میں, اسی حدیث میں یہ جو فرمایا تھا کوئی تم سے لڑنے پہ آ جائے تو کیا کہو؟ انی سائے, بھائی میرا رول آئے لڑنے پر آ گیا. اب لڑنے پہ آ گیا دوسرا آدمی تو تبھی طور پر دل میں اشتعال آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یہ مجھ سے لڑنے آ گیا تو یہ غصہ آ رہا ہے. لیکن فرمایا کہ تم یہ کہہ دو بھائی میرا رول آئے, یعنی دبا دو اس کو. اس دبانے کا حاصل یہ ہے کہ جتنا تمہیں شریعت نے حق دیا ہے اس حق کو بھی استعمال نہ کرو. حق یہ دیا نا کہ جیسی کوئی دوسری زیادتی کرے ایسا میں بھی کر دوں, لیکن اس کو بھی استعمال نہ کرو, دبا دو کیا تو میرا رول ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہیں تربیت دی جا رہی ہے مواسات اس مہینے کا مواسات کی. تو اس وقت تو تمہیں استعمال کرنا ہی نہیں ہے غصہ, اس وقت تو غصہ استعمال کرنا ہی نہیں, جائز مواقع پر بھی نہ کرو. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس غصے کو قابو کر دیں اور رمضان میں اس کی مشق کریں. جب رمضان میں اللہ تعالیٰ مشق کریں گے بس یہ تہیا کر لیں گے کہ غصہ نہیں کرنا, نہ زبان سے کرنا, نہ ہاتھ سے کرنا, کسی سے کرنا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی. اور پھر جب رمضان سے باہر جائیں گے زندگی کے معاملات سے سابقہ پیش آئے گا, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ اعتدال آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو اعتدال عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نفس میں جتنے رذائل ہیں اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے. یا اللہ آپ نے جو فضائل اس کے لیے مقرر فرمائے ہیں اللہ ہم سب کو ہم کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رضا کی زندگی عطا فرما, اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, منکرات سے, معافیتوں سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے ان سب کی دینی مرادوں کو پورا فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ان سب کی دینی مرادوں کو پورا فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ رمضان کے تھوڑے سے ایام, تھوڑی سی ساعتیں باقی ہیں, یا اللہ ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ ان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان اس طرح گزرے کہ آپ ہماری مکمل مغفرت فرما چکے ہوں. یا اللہ رمضان اس طرح گزرے کہ آپ مکمل مغفرت فرما چکے ہوں. یا اللہ ہمیں اتقائے رمضان میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں اتقائے رمضان میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دعائیں کرنی بھی نہیں آتی, اپنی رحمت سے اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اچھی دعائیں کرنے کی. اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. اچھی دعائیں کرنے کے دل میں الہام فرما دیجیے, اچھی دعاؤں کا الہام فرما دیجیے. اور اے اللہ اپنی رحمت سے اچھی اچھی دعاؤں کا الہام فرما کر اے اللہ ہمیں اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول بھی فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.